اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، انی اسألوکا، بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے، الہدا، ہدایت، والتقا، اور تقوی، والعفاف، اور پاک دامنی، والغنا، اور لوگوں سے بے پروائی، یا غنا یعنی دنیا میں بقدر کفاف روزی اور رزق کا ہونا. یہ ان اہم نعمتوں میں سے ہیں یہ ساری چیزیں، کہ جو اگر ایک بندہ مومن کو مل جائیں تو اس کی زندگی واقعی ایک بہترین زندگی ہو سکتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی شامل ہو، یعنی الہدا اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی، التقا خاص وہ تقوی کی کیفیت جو انسان کے دل میں اس طرح چھا جائے کہ عمل بدل دے، عفاف پاک دامنی یعنی ہر غلط کام سے، بے حیائی اور فحاشی کے کام سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، والغنا اور غنا بے پرواہی کی وہ کیفیت جو دل سے انسان کے دنیا کا لالچ اور دوسروں سے غرض مندی کو ختم کر دے. اور یہ بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ انسان کسی سے بھی میل جول رکھے، کسی سے بھی تعلق اور دوستی اور محبت رکھے تو اس میں خود غرضی کا عنصر نہ ہو، اس میں کچھ دوسرے سے وصول کرنے اور لینے اور بٹورنے کا عنصر نہ ہو، بلکہ سب کچھ وہ معاملات انسان اپنے رب پر چھوڑے، اس سے مانگے، اور صاف دل کے ساتھ اور صاف نیت کے ساتھ انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. یہ نہ ہو کہ مسکراہٹ کا سبب کسی دوسرے مقصد کا حصول ہو، اور اگر ایسا ہے تو انسان لازمی طور پر دوسروں کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے. چوتھی حدیث ہے، عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوى. رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے، پھر اسے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو، تو اسے وہی بات اختیار کرنی چاہیے جو تقوی سے قریب تر ہو، اور اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو تقوی سے دور ہو، خواہ اس پر قسم ہی کیوں نہ کھا بیٹھا ہو. یعنی بعض اوقات انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، بعض اوقات انسان ایک کام کرنے کی نیت، عزم، ارادہ کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس ارادے پر قسم تک کھا بیٹھتا ہے جو کہ وعدے کی ایک انتہائی شکل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسا کرنے کی بجائے کسی اور چیز کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی زیادہ پنہاں ہے، تو وہ قسم کھائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر اس دوسری کو اختیار کر لیتا ہے. اور اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی قسم کو نبھانا نہیں چاہیے، اور اس کے دو طریقے ہیں، علماء کے درمیان دو آراء ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا ہی نیکی ہے، یہی تقویٰ ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اس قسم کو توڑ کر انسان بہتر راہ اختیار کر لے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے. لیکن جو زیادہ راجح رائے ہے اور بہترین رائے ہے وہ یہی ہے کہ کفارے کے بغیر بھی وہ قسم چھوڑ کر زیادہ نیکی کا کام کر لے. اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک ارادہ کیا کہ میں 5 روپے صدقہ کروں گی مثلا، اور قسم کھا لیں کہ 5 ضرور کروں گی، 5 سے کم نہیں کروں گی اور نہ 5 سے زیادہ کروں گی. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے جہاں 10 خرچ کرنا زیادہ ثواب کی بات ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس قسم کو توڑ کے انسان یہ اختیار کر لے. مثال کے طور پر انسان کسی سے وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ میں تمہیں فلاں چیز ضرور دوں گا، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ ضرورت مند کوئی اور نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے، اس زیادہ ضرورت والی جگہ پر وہ معاملہ کر لے اور جو کم ہے اس سے معذرت کر لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام زیادہ بہتر ہے. اگلی حدیث ہے، ان ابی امامہ صبی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم. رواہ الترمذی فی آخر کتاب الصلاۃ وقال حدیث حسن صحیح. ابو امامہ صبی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، پانچ وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال و دولت کی زکات دو، اپنے عمراء اور حکام کے احکامات کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں ہمیں جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز اللہ کا تقوی، جو کہ ہر چیز کو دراصل قیمت دینے والا ہے، اس کو چمکانے والا ہے، اس کا وزن بنانے والا ہے۔ پھر کیا کرو، پانچ نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے پورے کرو، اپنی زکات ادا کرو، اور اپنے عمراء کی اطاعت کرو۔ عمراء کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تمہیں بھلے کاموں کا حکم دے، معروف میں حکم دے، تو ان کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم پر امیر بنائے گئے ہیں، جو تمہارے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اسی چیز کی عام روزمرہ زندگی میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کسی بھی فیلڈ میں کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہا۔ ہم نے ہر ایک کو یعنی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے، خواہ وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا منتخب کیا ہوا کیوں نہ ہو، خواہ ہم اپنے ہی ہاتھ دل اور جان سے اور زبان سے بیعت کیوں نہ کر چکے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب تم پر کوئی حبشی یا نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو پھر تمہیں اس کی بات ماننا لازم ہوگی، الا یہ کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم دے، اگر وہ ایسا کرے تو پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے۔ جب تک وہ تمہیں معروف کا، خیرخائی کا، اچھے کاموں کا حکم دے تو اس کام کو کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننا ہے، جیسے اللہ کی اطاعت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے۔ کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہیں کی جاتی تو ایسا معاشرے کے اندر کیاس ہوگا کہ پھر افراتفری کا وہ عالم ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے ہر فیلڈ اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا باب ہے یقین اور توکل کا۔ یقین کا معنی تو یقین ہے جس میں انسان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کسی چیز کے بارے میں نہ موجود ہو، پوری تسلی اور اطمینان اور پورا بھروسہ اور اعتماد، یہ ہے توکل کے معنی، کہ انسان کوئی کام کرنے کے بعد پھر خدا کے حوالے کر دے اس کام کو اور پھر بے فکر ہو جائے، اسے یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی قوت اور اپنی طاقت سے کر سکتا ہوں، نہیں انسان یہ سمجھے کہ یہ خدا ہی کی مرضی اور خدا ہی اس کام کو دراصل کرنے والا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں توکل کا معنی بہت غلط لے لیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے سب کام خدا کے حوالے کر دو اور یہ توکل ہے، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا، جب مومنوں نے بہت سے لشکروں کو دیکھا جو جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ پر ہر طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے، کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایسی مخالفتیں دیکھنی پڑیں گی۔ وصدق اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اتنے خوف کا عالم دیکھنے کی بات بھی ان کے ایمان اور یقین اور تسلیم میں اور اضافہ ہی ہوا، اس چیز نے ان کے ایمان میں اور یقین میں کمی نہ کی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، دیکھو تمہارے خلاف نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ لیکن ڈرنے کی بجائے کیا ہوا اس بات میں، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے کہ ان سے ڈرنا کیا، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کے توکل کی بہترین تصویر۔ ایک اور جگہ پر پھر فرمایا، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کسی تکلیف اور کسی برائی نے ہاتھ بھی نہ لگایا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ تو انسان بھروسہ اس پر کرے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو واقعی انسان اس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ رہے وہ سارے اسباب کہ جو آج ہیں اور کل نہیں، ان پر بھروسہ انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وقال تعالی فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا فاذا عزمت، پھر جب آپ کوئی ارادہ کر لے، فتوکل علی اللہ، تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اسی طرح کی اور بھی توکل کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیات توکل کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں پہلی حدیث چونکہ لمبی ہے، اس لیے میں صرف اس کے ترجمے اور تفسیر پر اکتفا کروں گی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بعض امتوں کا انکشاف کیا گیا، یعنی خواب میں دکھایا گیا یا وحی کے ذریعے بتایا گیا، کچھ امتوں کے حال مجھے دکھائے گئے، تو میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ صرف دو تین آدمی ہیں۔ اندازہ کریں ہم کتنی جلدی تنگ آنے لگتے ہیں اس بات سے کہ اتنے عرصے سے تبلیغیں ہو رہی ہیں اور جتنی تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے اتنے لوگ بگڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے تبلیغ کرنے والے تو صرف انسان ہیں، جبکہ پہلے انبیاء تھے، اور انبیاء کی امتیں کتنی کتنی ہیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف دو تین لوگ مسلمان ہوئے اور بس، اور پھر بھی وہ اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور بعض ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا، پوری زندگی کھپا دی، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ان کا فرض ادا ہو گیا۔ اچانک میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے، مگر مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، بنی اسرائیل۔ لیکن آپ آسمان کے کنارے کی طرف ذرا نظر ڈالیں تو ادھر مجھے ایک بہت ہی بڑی جماعت دکھائی گئی، پھر مجھے آسمان کے دوسرے کنارے پر بھی نظر ڈالنے کو کہا گیا، ادھر بھی بہت بڑی جماعت تھی، تب مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ جو سب امتوں سے بڑی ہے، جس میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب اور عذاب دیے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اتنی بڑی امت میں سے 70,000 ایسے ہیں جن سے حساب نہیں لیا جائے گا اور وہ سیدھے جنت میں پار کرا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، یعنی مسجد سے نکل کر گھر چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بلا پوچھ گچھ اور بلا عذاب جنت میں داخل ہونے والے افراد کے متعلق گفتگو اور غور و فکر کرنے لگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر چلے گئے اور صحابہ کرام جن کے پاس آپ یہ بات فرما کے گئے تھے، وہ آپس میں اب باتیں کرنے لگے کہ یہ کون ہوں گے، کن کے اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ وہ حضرات ہوں گے یہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، یعنی صحابہ کرام ہوں گے۔ بعض کا خیال تھا ممکن ہے یہ وہ حضرات ہوں جو اسلام کی حالت پر پیدا ہوئے، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور ہم نے کوئی نہ کوئی شرک اور غلط کام کر لیا، تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوں گے، اور انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ غرض مختلف قسم کے خیالات ظاہر کیے گئے، یعنی لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ یہ 70,000 ہیں کون خوش قسمت۔ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے بالکل قریب قریب، اب بھی اگر آپ جائیں مسجد نبی میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ممبر اور آپ کی قبر مبارک کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، کہ انسان اگر ایک بات کرے تو دوسرا سن سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے اور پوچھا کیا اظہار خیالات ہو رہا ہے۔ یعنی کیا باتیں ہو رہی ہیں. چنانچہ آپ کو ان خیالات سے باخبر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور نہ فال وغیرہ لیتے ہیں, بلکہ صرف اپنے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. یعنی یہ 70,000 وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی مشکلات میں اور تکلیف دہ مراحل میں صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں, کسی انسان پر نہیں, کسی تعویذ پر نہیں, اور نہ ہی فالے نکالتے ہیں. ہمارے ہاں بھی مختلف طریقے سے فال نکالنے کے طریقے رائج ہیں, لیکن جنت میں بغیر حساب جو داخل ہونا چاہے وہ یہ کام نہ کرے اور توکل رکھتے ہیں. یہ سن کر جناب عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے, ان 70,000 میں شامل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک دوسرے صاحب اٹھے اور اپنے کو انہی میں سے ہونے کی دعا کے طالب ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملہ میں عکاشہ تم سے بازی لے گئے, انہوں نے پہل کی, اس میں شامل ہو گئے, تم بعد میں ان کے لیے دعا نہ کی آپ نے. ایسی جب کوئی حدیث آپ پڑھیں تو فوراً اپنے لیے دعا کیا کریں. کوئی بھی چیز سنیں اس قسم کی یا پڑھیں اکیلے میں بھی یا کسی وقت, چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس نہیں ہیں, تو فوراً دل سے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے. کیا پتا, کیونکہ ہم بھی تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا یہ بات. تو بہرحال بہت ہی اہم حدیث ہے, اس میں دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس میں انسان خدا پر توکل میں کمی کر کے کسی اور مادی سہارے کے اوپر بھروسہ زیادہ کرنے لگے اور اس پر اس کا یقین زیادہ ہو جائے, بلکہ اس کا اصل یقین کی کیفیت اللہ کی ذات ہی کے ساتھ رہنی چاہیے. اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ نیکی کی, خیر کی دعا اور بھلائی مانگنے میں انسان کو بہت جلدی کرنی چاہیے, دعاؤں کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر وہ فلاں جگہ مانگیں گے, فلاں وقت مانگیں گے, معلوم نہیں کون سا قبولیت کا وقت ہو جائے اور کس وقت انسان کی سن لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا مانگنے کے لیے ہم نے جو مصنوعی شرطیں عائد کر دی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد نہیں کی. کسی بھی حال میں انسان ہو, دل میں چپکے سے بھی رب کو پکارے تو رب سنتا ہے, اس لیے کسی موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرا اطاعت گزار ہوا, یہ ایک دعا ہے, اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں ورنہ دیکھ کے بھی کبھی کبھار اسے پڑھ سکتے ہیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت, اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا تموت والجن والانس يموتون, متفق عليه. معنی اس کا یہ ہے, اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لے آیا, میں تیرے لیے اطاعت گزار ہوا, تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے, میرا رجوع تیری ہی جانب ہے, اپنا معاملہ تیری ہی جناب میں پیش کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری ہی عزت کے ذریعے پناہ طلب ہوں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میری اطاعت, میرا ایمان, میرا توکل اور میری پناہ طلبی اس لیے ہے کہ تو مجھے بھٹکنے نہ دے, اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے, اور حی لا یموت تو ہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی نہیں مرے گا, باقی جن و انس تو سب مر جائیں گے, کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ کیوں کروں جو کہ سب جانے والے ہیں, تجھ پر کیوں نہ کروں کہ جو تو دنیا میں بھی میرا والی و وارث ہے اور قبر میں بھی اور آخرت اور حشر کی سختیوں میں بھی. اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے یہ کہہ کر ڈرایا کہ مشرکین نے بہت بڑا لشکر آپ کے خلاف اکٹھا کر لیا ہے تو ان کے ایمان میں اور بھی پختگی اور زیادتی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں, تکلیف دہ معاملات ہوں, تو انسان کے لب پر, زبان پر جو کلمہ ہونا چاہیے وہ کیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے, تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک بڑی مجرب دعا ہے, جسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کی چتا پہ کھڑے ہو کے پڑھا تو تو آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، جو انسانی تاریخ میں ایک معجزہ ہے کہ آگ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی، کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی ہاتھ دے اس میں تو لازمی جلا دے گی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا. دوسرا معاملہ کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مشکل وقت آ پڑا تو انہوں نے اس مشکل سے بھاگنے اور فرار حاصل کرنے کی تدبیر نہ کی، بلکہ فوراً ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ دیا، اور یہی ہمارے لیے ایک بہترین راہ ہے. اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير قیل معناہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل. اس کی تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ پرندوں کی طرح توکل کرنے والے، کیونکہ پرندے جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ جو ہر معاملے میں رب کے اوپر توکل کریں اور اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پرندوں کی طرح دل ہونے سے مراد یہ کہ کسی کے خلاف بغض نہیں، حسد نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی برائی نہیں، بالکل صاف ستھرے نرم دل. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پرندہ گھونسلے سے نکلنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور ادھر ہی لیٹ رہے اور کہے کہ توکل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی رزق پہنچا دے گا. نہیں، آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں اڑتا ہے، یعنی کتنی دور جھومی میں اس کی اڑان ہوتی ہے. یعنی کوشش تو کرے انسان، لیکن کوشش کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے، اور یہی چیز انسان کو پھر سکون اور اطمینان دینے والی ہوتی ہے. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح فرما دے. یا اللہ، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں اپنے اوپر صحیح معنوں میں یقین اور توکل کرنا سکھا. اللہ، تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے. یا اللہ، تو ہماری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح کر دے جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے. یا رب العالمین، تو ہم سے اس کوشش کو قبول فرما، اس میں برکت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین، تو ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما. اللہ، تو ہمارے تمام عزیز و رشتہ داروں کو صحت عطا فرما. جن بیماروں کی صحت کے لیے خاص دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان پر رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین، تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. اللہ، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. اللہ، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہ، اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آج ہم حدیث نمبر 78 پڑھیں گے باب الیقین والتوکل سے، توکل اور یقین کے باب میں سے. عن جابر رضی اللہ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاد فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اطراف نجد کے ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ہمراہ ہی واپس آئے. واپسی میں قیلولہ کا وقت یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا وقت ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں کانٹے دار درختوں کی کثرت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ کیا. موسم گرم اور دوپہر کا وقت تھا، اس لیے صحابہ کرام بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے سائے میں قیام فرما ہوئے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی. ہماری آنکھ لگ گئی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنائی دی کہ آپ ہم کو بلا رہے ہیں اور وہاں ایک عربی یعنی دیہاتی عرب بیٹھا ہوا ہے. ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ یہ دیہاتی میری تلوار مجھ پر سونت کر کھڑا ہو گیا. میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ، یہ تین مرتبہ فرمایا مگر اس دیہاتی کو آپ نے کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام آپ کے لیے اپنے دل میں کتنی محبت اور کتنا احترام اور اطاعت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کچھ دور اور درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اور یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ نمنا نومتن، ابھی تھوڑے سے ہی ہم سوئے تھے، ہماری آنکھ لگی ہی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا. اب آپ کا پکارنا ہی تھا کہ صحابہ کرام فوراً دوڑ پڑے. اس دوڑنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال تھا اور ان کی بات کا کتنا احترام اور پاس تھا. دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے اور آپ کی بھی آنکھ لگ گئی کہ چپکے سے ایک دیہاتی نے آ کے آپ کی تلوار اٹھا لی جو لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ، اور پھر آپ کے اوپر تلوار سونپ کے کھڑا ہو گیا، کھینچ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار کا وار کر دے یہ پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا. اب یہ حدیث باب الیقین اور توکل میں آئی کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا، اللہ. اور ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ. یعنی یقین اس لیے کہ ایک مرتبہ نہیں صرف آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسے ہی اچانک عادتاً منہ سے نکل گیا، نہیں، پورے سوچ سمجھ کر کہا. اور ایک مرتبہ نہیں کہا، بار بار یہی فرمایا کہ اللہ بچانے والا ہے. تو گویا ایک بندہ مومن کا ایمان اور یقین اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ موت اگر آنکھوں سے بھی انسان دیکھ رہا ہو تو بھی موت سے نہیں ڈرتا. اور یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب پتہ ہو کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے اللہ کہا تو ایک اگلی حدیث آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی خوف کے مارے. جب گر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اٹھائی ہوئی تلوار سے آپ اس کا گلا اڑا دیتے, اس لیے کہ اس نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. اس سے اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیلن ہے, اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے. وہ درخت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے چھوڑ دیا. یعنی اس میں تفصیل زیادہ ہے کچھ. پچھلی حدیث میں غزوہ کا نام نہیں لیا گیا, صرف یہ بتایا گیا کہ نجد کے علاقے کی طرف ایک غزوے میں ہم شرکت کے لیے گئے. یہاں بتایا گیا کہ اس غزوہ کا نام ذات الرقاء تھا. پھر یہ کہ اگلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ بیٹھے, اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنے لیے کوئی اور تلاش کر لیں اور ہم چونکہ زیادہ ہیں تو ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کر صحابہ کرام اپنے لیے کچھ اور دیکھنے کو دوسری طرف نکل گئے. اس وقت ایک مشرک آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی. پچھلی حدیث میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ تلوار کہاں تھی, یہاں درخت کا ذکر ہے کہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر کہا کہ آپ مجھ سے خوف زدہ نہیں ہیں, یعنی میں آپ کو قتل کر دوں تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. یہاں لفظ لکھا مطلق, مطلق کا مطلب بھی ہوتا ہے بالکل نہیں, یعنی آزاد. وہ کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اور ابو بکر اسماعیلی محدث نے اپنی صحیح میں جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, یعنی ڈر کے مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا آپ میرے حق میں گرفت پانے والے بن جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دو. کہنے لگا یہ تو نہیں کہوں گا, کافر تھا. البتہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے. بس آپ نے اسے جانے دیا. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں لوگوں میں سے بہترین شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنہوں نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اگلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے, کیونکہ پرندوں کے پاس کوئی بھی ایسا مستقل ذریعہ نہیں ہوتا کہ جس سے وہ کھا سکیں. ہر روز بھوکے اٹھتے ہیں, بھوکے نکلتے ہیں. تغدو خماسن, تغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا, غدا یغدو سے تغدو, اور خماسن ہوتا ہے بھوکے پیٹ, خالی پیٹ, چپکے ہوئے پیٹ. وتروح بتانا راح یروح رواحا کا مطلب ہوتا ہے شام کے وقت کہیں جانا, یعنی شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت ان کے پیٹ بتانن یعنی بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خالی نہیں ہوتے. اور وہ کس کے بھروسے پر گھروں سے نکلتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے پر. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر پرندے کی خوراک مختلف ہوتی ہے, کوئی دانہ کھاتا ہے تو کوئی گوشت کھاتا ہے تو کوئی مچھلیاں کھاتا ہے تو کوئی سبزی کھاتا ہے. اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہے، ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں پرندوں میں غور و فکر کر کے اس سے سبق لینے کے لیے توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کل کی فکر اور خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ایک دن جب شام کو پیٹ بھرے لوٹتے تو یہ نہیں پریشان ہوتے کہ کل کیا بنے گا، اور اس کل کی فکر میں آج رات کی نیند پریشان کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ جبکہ انسانوں نے بہت سے غم اپنی جان کو خود لگائے ہوئے ہیں اللہ پر بھروسہ یا توکل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی امارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانك ان مت من ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبت خيرا متفق عليه۔ یہ متفق علیہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو عمارہ براء بن عازب جو ان کا نام ہے اور ان کی کنیت ہے ابو عمارہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو یہ کلمات پڑھو۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک سے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہاں تک ارسلت تک دعا بنتی ہے۔ یہاں تک رات کو سوتے وقت جو شخص یہ پڑھے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا اور اپنا چہرہ تیری جانب متوجہ کیا اور اپنے کام تجھے سونپے، اپنی پیٹھ تیری جانب خم کی تیرے ڈر اور ثواب کی امید میں، نہ تیرے سوا کوئی ٹھکانہ ہے نہ نجات کی راہ ہے، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث رسول پر ایمان لایا، بس اگر اس رات تیرا انتقال ہو جائے تو تیری موت فطرت پر ہوگی، اور اگر صبح زندہ اٹھے تو خیر اور خوبی پاؤ گے۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر رات کو مر جاتا ہے اور دوبارہ اٹھ نہیں پاتا تو وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ فطرت پر مرا۔ فطرت پر مرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام پر مرا، اللہ کا ذکر کر کے مرا، اور آخری کلام اور آخری بات جو تھی وہ رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کی تھی۔ اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا لکھ کے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دیں یا پھر بیڈ کی سائڈ کے اوپر چھوٹی سی چپکا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اسے دیکھ کے پڑھ لیں تو کچھ دن کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور اگر انسان صبح زندہ اٹھے تو خیر و خوبی پائے گا، یعنی اس کے دن کی ابتدا پھر دین اسلام اور اچھے اعمال پر ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو نماز کی طرح کا وضو کرو اور دائیں کروٹ قبلہ روح ہو کر لیٹو اور یہ الفاظ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، نیز فرمایا یہ تمہارے آخری بول ہوں، اس کے بعد کوئی گفتگو نہ ہو، یعنی عین بالکل آخری وقت میں جب انسان سو رہا ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اس سے پہلے نہیں، یعنی جب ابھی کچھ گفتگو یا کچھ کام کرنا ہو اس کے بعد نہ کیے جائیں، اس سے پہلے ہی کر لیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اگر اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہرحال آخری کلام جو اس کے منہ پر ہو وہ اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے سپردگی کا اپنے آپ کو، کہ اللہ میں تیرے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ اگلی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا نسب دیا گیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عثمان بن عامر، اور پھر اوپر کے آبا کا نام ہے بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب قرشی تیمی، جو خود اور ان کے والدین صحابی ہیں۔ یہ ایک انداز ہے صحابہ کرام کی عزت اور احترام کا
کہ محدثین نے جب احادیث روایت کی تو اگرچہ اصل حدیث کا ٹیکسٹ تو آگے آ رہا ہے لیکن چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا ایک نسب نامہ یا تعارف ہلکا سا پیش کر دیا جس میں یہ بتایا کہ خود بھی صحابی ہیں اور والدین بھی صحابی ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں مقیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حضرت ابو بکر کا وہ سفر آپ کو یاد ہوگا جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف تنہا گئے اور رستے میں غار ثور میں قیام کیا جب آپ کا پیچھا کفار نے کیا, تو کہتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں مقیم تھے تو میں نے مشرکین مکہ کے غار ثور کے دہانہ پر قدم دیکھے, دہانہ کہتے ہیں منہ پر, یعنی بہت قریب ان کے قدم دیکھے جو نیچے سے نظر آ رہے تھے. تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ان میں سے کوئی مشرک اپنے قدموں پر اگر نظر ڈال لے تو ہم ان کی نظر میں آ جائیں گے, یعنی نیچے کو اگر وہ دیکھے تو ہم انہیں دکھ جائیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, جن دو کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, یعنی کیا انہیں دشمن دیکھ پائیں گے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ایک سفر پر نکلے تھے اور عین اس وقت جبکہ وہ بالکل دشمن کی زد میں تھے اس وقت بھی نہ وہ خوف کرتے ہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ پریشان ہوتے ہیں, نہ ان کے پسینے چھوٹتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, نہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں, بلکہ پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن دو کا خدا حامی و ناصر ہے ان کو بھلا کوئی کیا نقصان پہنچائے گا. تو ہماری بھی عملی زندگی میں اسی طرح خدا کے اوپر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر کوئی آزمائش تیری طرف سے ہے تو خیر بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو اپنے فیصلوں کو خود نافذ کر سکتا ہے اور اس تکلیف کے اوپر خیر کو نافذ کر دے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. لہذا ایک جگہ پر آتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے رب کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور اسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھتا ہے تو پھر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا, پھر وہ پریشان نہیں ہوتا, پھر وہ ہر طاقت سے بڑی طاقت اپنے رب کو سمجھتا ہے, پھر وہ سارے سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کا سہارا لیتا ہے جو کہ انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے, واسمها ہند بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. حدیث صحیح رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما بأسانید صحیحة قال الترمذی حدیث حسن صحیح وهذا لفظ ابی داود. حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے, ان کا اپنا نام ہند تھا, عربوں کے ہاں ایک مشہور نام ہے, اور ان کی کنیت ام سلمہ تھی, ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی. نام عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن انہیں ان کے شوہر جو پہلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ابو سلمہ کہا جاتا اور انہیں ام سلمہ کہا جاتا, اور ابو امیہ حذیفہ کی بیٹی تھی, مخزومی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, توکلت علی اللہ میں نے اللہ پر توکل کیا, اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں, ان اضل کہ میں بھٹکوں گمراہ ہوں, او اضل یا مجھے گمراہ کیا جائے, او اضل یا میرا قدم پھسل جائے, ذلت قدم کہتے ہیں قدم پھسلنے کو, کہ میں پھسل جاؤں, او اضل یا مجھے پھسلایا جائے, او اظلم یا میں کسی پہ ظلم کروں, او اظلم یا مجھ پہ کوئی ظلم کیا جائے, او اجہلا یا میں جہالت برتوں, او یجہل علیہ یا مجھ پر جہالت برتی جائے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, بہت مختصر ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابو داؤد کے لفظ ہیں, جو دوسرے الفاظ میں نے خود یاد کیے ہوئے ہیں وہ دوسرے شاید ترمذی کے الفاظ ہیں, اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ ایک چینل سے یہ حدیث حسن روایت ہوئی ہے اور دوسرے سے یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے. بہرحال حدیث صحیح ہے اور اس دعا کو بھی ضرور یاد کر لیں. اس کا طریقہ ایک چھوٹا سا آپ یوں کریں کہ چھوٹی سی ڈائری اگر اپنے بیگ میں آپ رکھیں اور اس پر لکھا ہوا ہو جب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو کھول کر اس دعا کو پڑھ لیں. جو دوسری جگہ یہ حدیث آتی ہے اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے،
اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علیہ.